الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، وہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن سعد بن ابراہیم عن ابن لکاب بن مالک عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا قال ابو عیسیٰ وروا غیر محمد بن بشار هذا الحدیث قال کان یلعق اصابعہ ثلاثا. یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے تھے. یہ انگلی جن کے ذریعے سے کھانا کھایا جاتا ہے ان کو چاٹنا مستحب ہے، اور بعض حضرات اسی روایت کے پیش نظر تین مرتبہ چاٹنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو شمائل کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کان یلعق اصابعہ ثلاثا جو آیا ہے اس کی مراد تین مرتبہ چاٹنا نہیں ہے بلکہ تین انگلیاں مراد ہے، جیسا کہ یہی روایت آگے دوبارہ آئے گی وہاں اس کی صراحت ہے، اور خود امام ترمذی آگے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہم نے اپنے استاد محمد بن بشار کے حوالے سے پیش کی ہے، لیکن عبد الرحمن بن مہدی کے دوسرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اس روایت کو کان یلعق اصابعہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹا کرتے تھے، اس کی بجائے یوں نقل کیا ہے کان یلعق اصابعہ ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، پانچوں انگلیاں آپ کھانے میں استعمال نہیں فرماتے تھے. یہ تین انگلیاں، انگوٹھا، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی، ان تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور پھر ان تین کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ چاٹ لیا کرتے تھے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تینوں کو چاٹنا یہ بھی مستحب ہے اور تین مرتبہ چاٹنا یہ بھی مستقل گویا ایک مستحب ہے, ادب ہے گویا دونوں چیزیں. اور اس میں جیسا کہ روایتوں میں ہے آپ یہ درمیانی جو انگلی ہے اس سے شروعات کرتے تھے, یعنی پہلے اس کو چاٹتے تھے پھر یہ اور پھر یہ. اس کی وجہ بھی بتلائی گئی ہے کہ اس طرح چاٹنے میں گویا وہ دائیں طرف جائیں گے, پہلے ہی اس کے بعد دائیں طرف یہ آئی اس کی دائیں طرف یہ آئی, تو تیامن جو ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیچ کی انگلی بڑی ہونے کی وجہ سے کھانے میں جب استعمال کی جائے گی تو وہ زیادہ ملوث ہوگی, زیادہ گویا بگڑے گی, کھانا زیادہ لگے گا اس کو, اس لیے اس کو پہلے چاٹ کر کے صاف کیا جاتا ہے. حدثنا حسن بن علی بن خلال قال اخبرنا عفان قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لیق اصابعہ الثلاثہ. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. علامہ خطابی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احمق اور بے وقوف لوگ اس طرح انگلیاں چاٹنے کو قبیح اور برا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ وہی تو کھانا ہے جو تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ہاتھ سے کھا رہا تھا, اس کا کچھ حصہ انگلیوں پر لگا رہ گیا, تو اگر اس کو چاٹ کر کے صاف کر لیا جائے اور کھا لیا جائے تو اس میں کون سی قباحت اور برائی. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے فعل کو اگر کوئی آدمی قبیح سمجھتا ہے تو بات دوسری ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہونے کی حیثیت سے خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسا کو برا سمجھتا ہے تو کفر تک پہنچانے والی بات ہے, اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو عادت کے اوپر موقوف ہے. حضرت نے اس کی ایک مثال دی, یہاں ہم وہاں عربستان میں ایک صاحب عرب جو ہیں وہ ہمارے یہاں آم جو کھائے جاتے ہیں تو چوسنے والا آم کھایا ہوگا آپ نے کہ اس کا اوپر کا سرا توڑ کر کے پھر اس کو چوستے ہیں, منہ لیا پھر لیا پھر لیا جب تک کہ اس کا رس ختم نہیں ہوتا, بار بار اس کو منہ میں لے کے آدمی اس کو چوستا ہے. تو ایک عرب صاحب کہتے ہیں اس طریقے پر تبصرہ کر رہے تھے کہ کتنے گندے لوگ ہیں یہ ہندوستان والے کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں, ایک چیز وہاں پتا نہیں کیا ہے وہ اس طرح کھاتے ہیں. اب ان کو وہ برا معلوم ہو رہا ہے اور یہاں جو کھا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ اس میں کیسا مزہ آ رہا ہے. تو بہرحال ویسے اس کی ایک حکمت بھی بتلائی گئی ہے کہ یہ انگلیوں کو جب چاٹ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے, یہ بھی اس کی ایک حکمت بتائی گئی. حدثنا الحسین بن علی بن یزید السدائی البغدادی قال اخبرنا یعقوب بن اسحاق یعنی الحضرمی قال اخبرنا شعبۃ عن سفیان الثوری عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا. یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کا جو عنوان آیا تھا اس میں آ چکی ہے. دراصل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھک کر کے کھانا کھا رہے تھے تو ایک دیہاتی نے یہ منظر دیکھ کر کے کہا دیکھو یہ کس طرح کھاتے ہیں, اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا، گویا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، غلاموں کی طرح کھاتا ہوں. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا سفیان عن علی بن الاقمر نحوه وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بأصحابه ثلاثة ويلعقهن. یہ وہی روایت ہے جس کا پہلے 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 آ چکی پہلی نمبر پر وہاں بتلایا تھا. یہاں صراحت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو چاٹ لیا کرتے تھے. یہاں تین مرتبہ نہیں بلکہ تینوں انگلیوں کو چاٹنے کا تذکرہ ہے. حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا الفضل بن دکین قال اخبرنا مصعب بن سلیم قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالتمر فرائت یاکل وهو مقیم من الجوع. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئی تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان کھجوروں کو تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اکوئیں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے پیچھے کی طرف. ویسے یہ اقاع کا جو لفظ آیا ہے، اقاع، اس کا ایک مطلب تو ہے اکوئیں بیٹھنا، دونوں پاؤں کھڑے کر کے آدمی کا سرین نیچے زمین کے اوپر اور پاؤں دونوں کھڑے ہوں، اس طرح جو ہے وہ اقاع کہلاتا ہے. اور صاحب قاموس نے اقاع فی جلوسی کا مطلب یہ ہے کہ ذرا پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر. تو یہاں اگر ٹیک لگانے والا معنی مراد لیا جائے تو اس کی وجہ حدیث کی شرح کرنے والے حضرات محدثین نے یہ بتلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نہایت ذوف لاحق تھا، اس لیے پیچھے کی طرف تھوڑا سہارا آپ نے لگا رکھا تھا. بہرحال یہ اکوئیں بیٹھ کر کھانا بتلایا جاتا ہے. کھانے کی ایک بیٹھک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی بائیں پاؤں کو بچھائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اور تیسرا یہ کہ جیسے دو زانگ بیٹھتا ہے لیکن پیچھے دونوں پاؤں کی جو تلوے ہیں ان کو سوئیں کے ساتھ ملا کر کے بیٹھے، جھک کر کے. یہ تین شکلیں بتائی گئی ہیں. باب ما جا فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روٹی کا بیان، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قسم کی روٹی کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے. حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما شبع آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من خبز الشعير یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل و عیال نے، آپ کے گھر والوں نے، اس میں آپ خود بھی شامل ہیں، جو کی روٹی بھی دو دن مسلسل پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی گویا کھجوروں سے تو کبھی پیٹ بھرنے کی نوبت آتی تھی لیکن روٹی سے مسلسل دو دن آج اگر پیٹ بھر کر ملی بھی ہے جو کی روٹی تو دوسرے دن نہیں ملتی تھی. دو دن مسلسل جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت نہیں آئی. اب یہاں اس موقع پر حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے ایک سوال قائم کیا ہے, جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ یہاں تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کا ہے, آل محمد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا سال بھر کا نفقہ ان کو دے دیا کرتے تھے. اور جب سال بھر کا نفقہ حساب سے دے دیا ہے تو پھر جو ہے یہ درمیان میں خالی دن جانا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی حساب دے دیا گیا ہوتا ہے کہ روزانہ برابر ان کو کھانا ملتا رہے. تو اس کی مختلف اس سوال کے مختلف جواب دیے گئے ہیں. بعض نتیوں کا آل و محمد یہاں کہا گیا ہے لیکن آپ کے گھر والے مراد نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے. چنانچہ یہ روایت اس باب کے آخر میں آگے آنے والی ہے. وہاں ہے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا حال بتلایا گیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی دو دن مسلسل جو کی روٹی سیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی. دوسرا اس کے متعلق یہ بھی جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا سال بھر کا نفقہ گویا خرچہ اور اناج وغیرہ دے دیتے تھے, لیکن خود حضرات امہات المومنین بھی خرچ کرنے کے شوق میں ان کو جو ملا ہوا ہوتا تھا وہ خرچ کر لیتی تھی, جس کی وجہ سے ان کے خود کے لیے بھی مسلسل دو دن پیٹ بھر کر روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی. تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور ایک تیسرا جواب یہ بھی دیا ہے, شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو سال بھر کا نفقہ وہ اسی حساب سے کہ ایک آدھ دن روٹی, ایک آدھ دن کھجور, ایک آدھ دن بھوکے رہے, اس حساب سے سال بھر کا نفقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے. یہ تو اگر یہ حساب رکھا جائے تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. حدثنا عباس بن محمد الدوری قال اخبرنا یحیی بن ابی بکیر قال اخبرنا جریر بن عثمان عن سلیم بن عامر قال سمیت ابا امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ما کان یبذر عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے یہاں جو کی روٹی بھی بچتی نہیں تھی. یعنی گویا جو کی روٹی جو پکتی تھی وہ اتنی مقدار میں ہوتی نہیں تھی کہ جس سے پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت آ رہے تو کوئی بچنے کا تو کہاں سوال پیدا ہوتا ہے. بچتی تو وہاں نہ آدمی پیٹ بھر کر کے کھا رہے اور اس کے بعد بچ جاوے. تو عام طور پر جتنی مقدار جو کی روٹی کی پکتی تھی وہ خود پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی, چل جائے کہ بچے. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی, اس لیے وہ روٹی بچنے کی نوبت نہیں آتی تھی. حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمالی قال اخبرنا ثابت بن یزید عن ہلال بن خباب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا هو واهله لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزهم خبز الشعیر. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے گھر والے کئی کئی راتیں جو ہے فاقے سے بھوکے گزار دیتے تھے. کھانا شام کا کھانا میسر نہیں آتا تھا. ویسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں بہت سے اہل ثروت بھی تھے, ان کو پتا چل جاتا تو ضرور, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اخفائے حال کا بڑا اہتمام تھا. اس لیے ان کو پتا نہیں چلنے دیتے تھے. بات کیا جو اکابر و اصحاب گزرے اہل اللہ ان کا بھی یہی معمول رہا کہ ان کے یہاں فاقہ ہوتا تھا تو جو ہے کبھی قریب والوں کو بھی پتا نہیں چلتا تھا, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلنے دیتے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں حضرت کے ایک عزیز جو تھے وہاں سہارنپور مدرسے میں پڑھتے تھے, ایک مرتبہ مدرسے کا کھانا جو ہے وہ اچھا نہیں لگا تو ان کو دل میں خیال آیا کہ حضرت کے یہاں سے سالن لے آؤں. گئے پیالہ لے کر کے اور حضرت کا گھر کا انتظام جو ہے وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو سالے تھے حاجی مقبول صاحب وہ کرتے تھے. تو کہا دروازہ کھٹکھٹایا حاجی صاحب سے کہا کہ ذرا سالن دے دو آپ کو مدرسے کا سالن اچھا نہیں. کہ سالن نہیں پکا ہے آج. کہا کہ حضرت کے سالن میں سے دے دو. تو کہا حضرت کے لیے بھی نہیں پکا ہے. تو کہا میں لے آؤں گا بازار سے حضرت کے لیے. تو کہا میرے پیر پکڑ لیا انہوں نے کہ مجھے تم جو ہے گھر سے نکلوا دو گے, یہ تو تم نے مانگا اس لیے مجھے کہنا پڑا. کہا اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب نکلتے تھے تو شاندار لباس پہن کر کے اور اس طرح حشاش بشاش کہ کسی کو یہ خیال بھی نہ آئے کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب متبعین کا یہ حال ہے تو پھر اردو صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنا اہتمام ہوگا. تو مسلسل کئی کئی راتیں جو ہے شام کا کھانا میسر نہیں آتا تھا, پھر بھی کسی کو پتا نہیں چلتا تھا. اور وکان اکثر و خبزیم خبز شہی, اور ان کی روٹی زیادہ تر جو کی روٹی ہوتی تھی. وہ یہاں اسی لیے باپ قائم کیا تھا کہ کون سی روٹی استعمال کرتے تھے. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبید اللہ بن عبد المجید حنفی قال اخبرنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال اخبرنا ابو حازم عن سالم بن سعد انه سمع انه قيل له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا يعني الهوارا, فقال سالم رضي الله تعالى عنه ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا حتى لقي الله تعالى. يا رسول ابن سعد سعيدي رضي الله تعالى عنه سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدے کی روٹی کھائی ہے؟ تو سالم صاحب نے جواب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں. وفات پر کھانے کا تو کہاں سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ہوارا ہے, حور یحور تحویر کا معنی سفید بنانا. یہ میدا جو ہوتا ہے اس کو بار بار چھانا جاتا ہے, گیہوں کے آٹے کو بار بار چھننے کے نتیجے میں وہ جو چھلکوں کا اثر مکمل طور پر اندر سے جب نکل جاتا ہے تو وہ آٹا جو ہے خالص سفید معلوم ہوتا ہے, اسی کو میدا کہتے ہیں. وقیل لہ هل کانت لکم مناخل علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت سال سے پوچھا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں یعنی جس سے آٹا چھانا جاتا ہے وہ تھی؟ قال ما کانت لنا مناخل. تو اس پر حضرت سالم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمایا کہ ہمارے ہاں چھلنیاں نہیں تھی. فقیل کیف کنتم تصنعون بالشیء, پھر ان سے پوچھا کہ پھر جو کیا کا کیا کرتے تھے؟ جو کا آٹا ایسا ہوتا ہے کہ جب تک چھانا نہ جائے وہاں تک وہ اچھی طرح گوندا, اس میں چھلکے زیادہ ہوتے ہیں. چھلکے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر بغیر اس کو چھانے بغیر چھانے اگر کوئی آدمی گوندے تو گوندے گا نہیں اور اس سے روٹی نہیں بنے گی, اس لیے اس کو چھاننا ضروری ہے. اس لیے پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ جب چھلنی نہیں تھی تو پھر جو کے آٹے کا کیا کرتے تھے؟ تو کہا جواب میں کہتے کنا ننفخہ فیطیر منہ ما طار ثم نعجنہ, ہم پھونک مار دیتے تھے. وہ پھونک مارنے کی وجہ سے جب بڑے بڑے چھلکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے, اس کے بعد گوند لیا کرتے تھے یا اس کے بعد اس کا گوندنا ممکن ہو جاتا تھا اور پھر اسی روٹی بنایا کرتے تھے. محمد عزیر بیمار ہیں, دعا کی گزارش اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے. موجودہ حالات ظلم و ستم, ذی الحج کی دس راتوں, ان دس راتوں میں جو ہے عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وہ عبادت مقبول ہوتی ہے, اس کا اہتمام کیا جائے. میرے پاس روپے نہیں, قرضہ ہے, میری بیوی کے پاس 50 کا سننا ہے, تو میرے اور میری بیوی کی قربانی کرنا فرض ہے. آپ کتنی بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے؟ موبائل میں رنگ ٹون میں اذان اور دوسری دعائیں یا اور کوئی قرآن آیت, اذان یا قرآن آیت تو رنگ ٹون میں نہ رکھی جائے, اور دعاؤں کو بھی نہ رکھنا ہی اسی میں احتیاط ہے. شیخ کو اپنے معاملات کا حال کتنے وقت کے بعد ان سے پوچھ لیا جائے, شیخ سے ہی. سب اسکول کے اندر پڑھنے والوں کی ایگزام شروع ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے. مسجد حرم میں رمضان میں آخری عشرے میں جو 10 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اور 3 رکعت فطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں تو یہ جو نفل ہے تراویح کی نفل تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی, لیکن دوسری جو نفل ہے قیام اللیل اس کو اس طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ کرا دیا گیا ہے حنفیہ کے یہاں. اپنی اپنی پڑھیں. ہماری ایک دکان ہے, وہ بینک یا اے ٹی ایم کے لیے, بینک کو اب آپ کرایہ پر دیں گے تو جو کرایہ آئے گا وہ بینک کی آمدنی عموماً جو ہے وہ سود کی ہوتی ہے, اس لیے نہ دیا جائے. صوفی باغ میں جو قربانی ہوتی ہے اس میں کوئی عقیقہ کی نیت سے ایک حصہ رکھے اور منتظمین کو اطلاع نہ کرے تو اس طرح قربانی اور عقیقہ صحیح ہو جائے گا. ہماری ساسوں نے پیرالائز تھی گئی اسے, ہمنا دابو ہاتھ نے پگ چالتا نہ تھی, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ہماری مسز نے طبیعت ساری نہ تھی, اللہ ہم نے صحت عطا فرمائے. اشراق کی نماز طلوع آفتاب کے 10 منٹ کے بعد پڑھ سکتے ہیں. پہلے بھی بتایا تھا کہ اصل تو یہ ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے, لال ہوتا ہے. طلوع ہونے کے بعد جب اوپر چڑھتا ہے تو وہ سفید, جب وہ مکمل سفید ہو جاوے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جب تک کہ وہ لال ہے وہاں تک وقت مکروہ باقی ہے. یہ 10 منٹ کا حساب یہ کوئی ضروری نہیں. گرمیوں میں طلوع کے 10 منٹ کے اندر وہ سفید ہو جاتا ہے, لیکن سردیوں میں عموماً ہوتا نہیں, اس لیے احتیاط یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد پڑھیں تو زیادہ اچھا. بہرحال مکمل طلوع کے بعد, اس لیے کہ ہمارے یہاں جو طلوع کا وقت لکھا ہے, دیکھو غروب کا وقت ہمارے یہاں تقویم میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سورج کا آخری کنارہ, اوپر والا کنارہ بھی ڈوب جائے اس کا وقت لکھا ہوتا ہے, اور طلوع کا جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ اوپر والا کنارہ جو نظر آتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو خود سورج کے طلوع ہونے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے اوپر آنے میں 2 منٹ 53 سیکنڈ لگتے ہیں, تو وہ دن میں تو وہ ہو گئے, اور پھر 7 منٹ آگے کریں گے تو وہ حقیقت میں جو ہے وہ سورج کے سرخی ختم ہوتی نہیں ہے. بہرحال آپ اپنا تجربہ کر لیجئے, آپ جب ٹائم ٹیبل ہی کو دیکھ کر کے کرتے ہیں تو احتیاط زیادہ اچھی. مسلمان شراب پینے کے بعد نشے میں اگر سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں. ایکو میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اب یہ ایکو ہے نا, وہ جو مائک کا ہے وہی, تو اس کو نماز میں ایکو استعمال نہ کیا جائے. ویسے بھی مائک جو ہے بلا ضرورت جو بہت سی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ درست نہیں ہے, مکروہ ہے. جہاں ضرورت ہو تو اتنا ہی جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ استعمال. خود بغیر مائک کے بھی امام اگر پڑھاتا ہے, مان لیجیے امام کے بھی 2 مصلی ہیں اور امام صاحب اتنی زور سے قرآن کرتے ہیں کہ وہاں باہر سڑک پر آواز جاتی ہے, وہ نہ لکھا ہے تو پھر مائک کی تو کہاں اجازت ہوگی. اس لیے اس کے میں احتیاط. بعضوں کو شوق ہوتا ہے, بعض اماموں کو, بس وہ ضرورت کے بغیر بھی اس طرح مائک لگاتے ہیں. یہ کراہت والا مسئلہ ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی, اس نے 7ویں روز بال منڈا کر اس کے بقدر چاندی صدقہ نہیں کی, اگرچہ یہ مستحب عمل ہے. یہ اس بال منڈا کر صدقہ چاندی کا یہ بھی عقیقے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر عقیقہ نہیں ہے تو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کے ساتھ, اور اگر اس وقت نہیں کی بات نہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ جس بچے نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما کر اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو اس بچے, اس کے والدین, اس کے اساتذہ, مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان بچوں کی حفظ کو آسان فرما اور عافیت کے ساتھ تکمیل کرا. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مغربی یو پی میں, اے اللہ نفرت کی جو آگ بڑھتی ہوئی ہے عافیت کے ساتھ اس کو بجھا دے. اللہ قوموں کی آپس کی ان نزاعات کو ختم فرما, دوریوں کو ختم فرما, امن و امان کی فضائیں قائم فرما. جو لوگ اجاڑ کر اپنی اپنی جگہوں سے نکال دیے گئے ہیں عافیت کے ساتھ, اللہ امن و اطمینان کے ساتھ دوبارہ ان کو وہاں آباد فرما, اپنا خصوصی فضل فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اور مجلس میں شریک اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.